الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عمرہ میں طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے اور سعی شروع ہوتی ہے صفا سے اور اس کے کل 7 چکر ہیں صفا سے مروہ 1 مروہ سے صفا 2 صفا سے مروہ 3 مروہ سے صفا 4 صفا سے مروہ 5 مروہ سے صفا 6 اور صفا سے مروہ 7 صفا سے سعی شروع ہوگی مروہ پر ختم ہوگی صفا پر پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ گزشتہ کل کی نشست میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے اتنا اوپر چڑھنا ہے بہت اوپر بھی نہیں جانا ہے اتنا چڑھنا ہے جہاں سے بیت اللہ نظر آ جائے تو صفا کے اوپر جیسے یہ اوپر چڑھائی شروع ہوتی ہے تو وہاں سے جو سب سے پہلا پلر آتا ہے تو اس کی آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کھڑے رہیں گے تو وہاں سے آپ کو کعبہ نظر آئے گا بس وہاں تک چڑھنا ہے اور وہاں سے کعبہ کی طرف دیکھ کر کے دعا میں جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھائے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اسے بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور جو علماء ہیں ان کو یہ بھی یاد ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں قرآن مجید کی 25 آیتوں کو پڑھنے کی بقدر یعنی جتنی دیر میں 25 آیتیں پڑھی جا سکے اتنی دیر تک کم سے کم دعا کرنی چاہیے زیادہ ہو تو بہت اچھا تو 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ تک دعا کرنی چاہیے اور یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے یہاں رہتے ہوئے ہم لوگ قبولیت کی گھڑیوں کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جمعہ کا دن آئے گا تو دعا زیادہ قبول ہوگی یہ سب قبولیت کی گھڑیاں ہیں دین اور دنیا کی سب بھلائیاں مانگے اور یہ ضرور مانگے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ یہاں جو دعا مانگی ہے وہ ساری میرے حق میں میرے ماں باپ میرے اہل و عیال بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لے اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد مروہ کی طرف جانا ہے تو مروہ کی طرف آدمی نارمل ڈے ٹو ڈے روٹین میں جس پیس کے ساتھ چلتا ہے جس رفتار کے ساتھ چلتا ہے اس رفتار سے چلے یہاں جو نارمل ڈے ٹو ڈے روٹین میں آپ کا جو معمول ہے چلنے کا بس اس پیس سے چلے اور صفا اور مروہ کے درمیان صفا کی طرف زیادہ ایک حصہ آتا ہے جہاں تیز جھپٹ کر چلنا ہے دوڑنا نہیں ہے سب دوڑتے ہیں دوڑنا نہیں ہے تیز چلنا ہے بہت تیز کیسے تیز چلنا ہے جیسے بس جا رہی ہو تو نوجوان تو دوڑیں گے اور جو بوڑھے ہوں گے وہ بہت تیز چلیں گے کوئی چیز جا رہی ہو کوئی چھوٹ رہی ہو کوئی چیز اور بہت تیز آدمی چلتا ہے تو بہت فاسٹ چلنا ہے وہاں مردوں کو، تو وہ اوپر بھی گرین لائٹ ہے، سائڈ پر بھی گرین لائٹ ہوگی، پورا ابھی ذہن میں نہیں ہے، بدل جایا کرتا ہے، مگر اوپر گرین لائٹ سے، سائڈ پر شاید اب نکال دی ہے، تو گرین لائٹس کا ایک سیٹ آئے گا اور تقریباً یہاں سے یہ جو مسجد کے پیچھے کی دیوار ہے اس کے بعد جو ایٹری ایم کی دیوار ہے وہاں تک شاید دوسرا سیٹ آئے گا گرین لائٹ کا، تو گرین لائٹ کے دو سیٹس ہیں، تو گرین لائٹ کے سیٹ سے تقریباً 5-6 ہاتھ جب باقی ہو تو وہاں سے تیز چلنا مرد شروع کریں، عورتیں وہاں بھی نارمل پیس پر چلیں گی اور تیز جھپٹ کر بہت تیز چلے آدمی، تیز چلتے 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 وہ گرین لائٹ پھر آ جائے تو اس کے بعد بھی 5-6 ہاتھ تک، 5-6 یارڈز تک آدمی تیز چلتا رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نارمل پیس پر چلنا شروع کرے، کہاں تک؟ مروا تک، اور مروا کے اوپر جو ایسے چڑھائی ہے، چڑھائی پر چڑھ جائے اور فلیٹ حصے پر آ جائے وہاں تک چڑھے وہاں، اور وہاں وہی کام کرنا ہے جو صفا پر کیا تھا، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے یعنی بیت اللہ کی طرف، پہلے زمانے میں وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا لیکن یہ نئی عمارت کے اندر بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن پوری مسجد میں صفا مروہ ہر جگہ پر، مسجد کے باہر بھی جو ماربل کے ٹائلز لگائے ہیں ان کا ڈائریکشن قبلے کی طرف ہے، تو آپ بھی نیچے دیکھیں اور جو ماربل کا ڈائریکشن ہو اس کی طرف کھڑے ہوں گے تو آپ بھی بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، صفا پر بھی مروہ پر بھی ایسی جگہ پر کھڑے رہیں کہ نہ آپ کو تکلیف ہو نہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، بعض لوگ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پر اکثر لوگ تو صفا مروہ پر رکتے ہی نہیں ہیں، بس یوں ہی بس چلتے ہی رہتے ہیں، نہیں ہمیں رکنا ہے، مروہ کی طرف دیکھنا ہے اور وہاں پھر ہاتھ اٹھانا ہے ایسے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور وہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، اور پھر مروا سے صفا کی طرف چلنا ہے، چلتے چلتے وہ گرین لائٹ آئے تو اس کے 5-6 یارڈز پہلے سے تیز چلنا ہے مردوں کو، اور گرین لائٹ آ جائے تو اس کے بعد 5-6 یارڈز تک تیز چلتے رہنا ہے پورا، اور پھر صفا تک نارمل پیس پر چلنا ہے، صفا پر پہنچ گئے تو پھر وہی کرنا ہے جو پہلے کیا تھا، تو اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں، اگر ہجوم بہت زیادہ ہو، ایسا کم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہجوم ہو، غلط ٹائم پر آپ پہنچ گئے وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہجوم ہوگا کب نہیں ہوگا، تو آپ تیز چل ہی نہیں سکتے، تو پبلک کے فلو میں چلتے رہیے، اسی طرح مرد تیز چل کر کے اپنی عورتوں کے لیے آگے جا کر کے کھڑے رہ کر کے انتظار بھی کر سکتے ہیں، پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو، یہاں وہ طواف والا معاملہ نہیں ہے کہ رائٹ لیفٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ سعی کریں، تو اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، سرکمسٹانسز اس کو الاؤ کرتے ہیں اور جا کر کے وضو کر کے پھر دوبارہ آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور وضو کرے اور وضو کر کے وہیں سے پھر دوبارہ سعی شروع کرے جہاں چھوڑی تھی، نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں، لیکن کبھی کبھی سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ نیا آدمی ہے اور پرانوں کے ساتھ سعی کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ میں وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں تو پھر اکیلا تو کر نہیں سکوں گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں ماں باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، ان کا انتظار کروانے میں مشکل ہے، کبھی رش بہت ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں سعی اگر باقی جتنا حصہ ہے یا شروع ہی سے بغیر وضو کے بھی اگر کر لے گا تو اس کی سعی ہو جائے گی، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ صحیح میں چلتے چلتے کیا پڑھنا ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، دعا کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، تو صحیح کے دوران چلتے ہوئے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو دو گرین سیٹس ہیں لائٹ کے، اس کے درمیان جب بہت تیز چلتے ہیں تو دعا کی کتابوں میں بھی ہوگا، اگر کسی کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی دعا ہے، ربک فر ورحم انکا انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھنی ہے جب تیز چل رہے ہیں. لیکن اگر یہ یاد نہ ہو تو کچھ بھی پڑھیں، غفلت میں نہ رہیں، نہ طواف میں غفلت چاہیے، نہ سعی میں غفلت چاہیے، نہ پورے سفر میں غفلت چاہیے، ہر وقت اللہ ہی یاد رہے. ساتواں چکر جب ختم ہو جائے گا تو ساتویں چکر پر پھر آپ وہی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، چوتھا کلمہ، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا کریں گے. اب دعا کرنے کے بعد عمرے کا ایک ہی کام باقی رہ گیا ہے، حلق. جو لوگ حج قران کر رہے ہیں وہ تو حلق نہیں کرائیں گے، جو حج افراد کر رہے ہیں وہ تو مکہ مکرمہ جا کر ایک طواف کریں گے جسے طواف قدوم کہتے ہیں، بس. اس کے بعد نفل طواف کر سکتے ہیں اگر ان کو کرنا ہو تو، لیکن حج کا بس یہی ایک کام ہے، طواف قدوم. اور طواف قدوم کے بعد پھر وہ احرام میں انتظار کریں گے مینا جانے کے لیے. جو حج قران کر رہے ہیں وہ آ کر کے عمرہ کریں گے، عمرہ کے بعد سعی کریں گے، مگر سعی کے بعد حلق نہیں کرائیں گے، پھر وہ اسی احرام میں رہیں گے. کب تک؟ حج تک. اور جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد جب صحیح سے فارغ ہو جائے تو صحیح سے فارغ ہونے کے بعد حلق بھی وہ کرائیں گے، اور حلق کرا کر احرام سے نکل جائیں گے، اور پھر دوبارہ حج سے پہلے ایک نیا احرام باندھیں گے. تو اب صرف حلق رہ گیا ہے. اب حلق سے پہلے اگر ہو سکے وضو بھی ہو، اور اگر ہو سکے تو مطاف میں چلے جائیں، مسجد کے حصے میں چلے جائیں، اور مسجد کے حصے میں مطاف کے کنارے پر، چاہے فرسٹ فلور پر ہو، سیکنڈ فلور پر ہو، جہاں کہیں آپ نے صحیح کی ہے، اندر پہنچ کر حرم شریف میں کہیں بھی آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے. صحیح کے بعد یہ دو رکعت پڑھنا مستحب ہے، اگر کر سکے تو بہت اچھا، جتنا زیادہ بہتر ہو تو اچھا ہے. اور اس کے بعد اب حلق کرائیں، حلق. اور حلق کرانے دو چیزیں ہیں، یا تو حلق کرائیں یا قصر کرائیں. حلق کا معنی ہے شیونگ، اور قصر کا معنی ہے ٹریمنگ. تو شیو کرانے سے بھی نکل جاتا ہے احرام سے، اور ٹریم کرانے سے بھی احرام سے نکل جاتا ہے. بھائی میرے ساتھ ہو کہ نہیں؟ جی. تو شیونگ جو ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ شیونگ کا کیا معنی ہے، مگر ٹریمنگ جو ہے، ٹریمنگ جب شریعت نے یہ کہا ہے کہ ٹریمنگ کراؤ، تو ٹریمنگ کی پھر کوئی باؤنڈری بھی بیان کی ہوگی شریعت نے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے فقہ کے ہم مقلد ہیں اور جن کے مسائل پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اور یہ سارے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ٹریمنگ کا معنی یہ ہے کہ سر کے بالوں کا کم سے کم ایک انچ کٹنا چاہیے، سر کے بالوں کا کم سے کم ایک انچ کٹنا چاہیے. یہ مسئلہ الگ ہے کہ بھائی اگر کسی نے کوارٹر کاٹ لیا تو احرام سے نکل جائے گا، نہیں نکل جائے گا، اس وہ مفتی، ہم اس میں نہیں جاتے. ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، وہ میں تو بتا رہا ہوں. مجھے اور آپ کو سر کے بال جو ہیں ان کو ایک ایک انچ کٹوانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انچ سے کم ہے، لیس دین ون انچ ہے، تو آپ کے پاس شیونگ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. ون انچ سے کم ہے تو آپ کو شیونگ ہی کرانا پڑے گا. اس لیے کہ اگر ون انچ سے کم ہے اس کو آپ ٹریم کریں گے تو ون انچ تو ٹریم نہیں ہو سکے گا شیونگ. اور اگر ون انچ سے کسی کا زیادہ ہے، ون انچ سے، تو وہ جو ہے پورے سر کا ایک ایک انچ کم سے کم کاٹے، تو پورے انچ کا ایک ایک، پورے سر کا ایک ایک انچ اسے کاٹنا پڑے گا. جب ایک ایک انچ کاٹے گا پھر جا کر کے وہ اس کا ٹریمنگ ہوگا. یہ دو چار بال یہاں سے کاٹ دیے، دو چار بال یہاں سے کاٹ دیے، دو چار بال یہاں سے کاٹ دیے، وہاں کچھ عرب حضرات بھی کرتے ہیں، تو وہ چونکہ دوسرے ائمہ کے متبعین ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اقتداء کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والا پورے سر کے بالوں کے ایک ایک انچ کو نہیں کٹوائے گا تو وہ احرام میں سے نہیں نکلے گا. اور احرام سے نہیں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر وہ ساری چیزیں منع ہوگی اور پروہیبیٹڈ ہوگی جو احرام میں پروہیبیٹڈ ہوتی ہے. اور اگر آپ نے ایک ایک انچ بال نہیں کٹوائے اور میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے تو اب مفتیوں کے پاس جا کر پوچھو کہ دم دینا ہے یا نہیں. آپ نے کپڑے پہن لیے سلے ہوئے تو پوچھنا پڑے گا کہ دم, تو دم پر دم آتے ہی رہیں گے وہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ کیا ہے, زیادہ پسند یہ ہے کہ آدمی حلق کرائے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ عمرے کیے, جتنی مرتبہ حج کیا, ایک مرتبہ حج کیا مدینہ منورہ سے, اور عمرے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار مرتبہ عمرے کیے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق ہی کرایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا فرمائی اور ٹریمنگ کرانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی. اس لیے میرا آپ سب سے مشورہ یہ ہے کہ آپ حلق کرا لیجیے. زندگی میں فرض حج تو ایک ہی کرنی ہے, حلق کرا لیجیے. حلق کرانے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا پھر, تو حلق کرا لیجیے. اور عورتیں جو ہے وہ احرام سے نکلنے کے لیے, عورتوں کو کیا کرنا ہے احرام سے نکلنے کے لیے, ان کے جو بال ہیں تو بال کے بالکل اخیر سے ایک انچ کاٹ لینا ہے, ایک انچ کاٹ لینا ہے. لیکن عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک انچ جب اخیر سے کاٹے تو کم سے کم کوارٹر سر کے بال اس میں آ جانے چاہیے. اس کو میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثلاً ایک عورت ہے, اس کے سر کے اوپر 100 بال ہیں, 100 بال ہے, ایک مثال ایگزامپل 100 بال ہے, اور 100 بال ہے, اور نیچے سے اس نے ایک انچ کو لیا اور ایک انچ کو کاٹا اور اس میں صرف 20 بال آئے, تو ابھی احرام سے نہیں نکلی. 25% بال آئیں گے تو کٹیں گے. تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے, ایک انچ سے ذرا اوپر سے کاٹے. اس کو اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ میری ہیئر پلیٹ کے اخیر کے جو بال ہے اس میں سے کم 25-26% کٹ گئے ہیں. بازوں کے ہوتے ہیں کہ نیچے کم بال ہوتے ہیں اوپر زیادہ بال ہوتے ہیں, تو یہ اندازہ لگا کر کے کر لیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اب آپ احرام سے نکل گئے, عمرہ آپ کا ہو گیا, عمرہ ہو گیا احرام سے نکل گئے حلق کے بعد, اب آپ کو یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو مکہ مکرمہ میں جب تک قیام ہے وہاں تک اس کا احساس رکھنا ہے کہ میں بہت مبارک جگہ پر ہوں, پاکیزہ جگہ پر ہوں. سب سے اہم چیز مجھے جو کرنی ہے وہ یہ کہ نمبر ایک, مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. ایک چیز یہ, اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, کوئی نافرمانی نہ ہو. اور اللہ سے بار بار یہ دعا کرے کہ اللہ جس طرح تو نے تیری نافرمانی سے بچنے کی یہاں فکر نصیب فرمائی ہے, واپس گھر پہنچنے کے بعد بھی اسی طرح میری زندگی رکھنا. بری ہو گئی. دوسری بات جو کرنی ہے وہ یہ, دوسرا کام کہ ٹائم بالکل ویسٹ نہیں کرنا ہے. تو اپنا ایک پروگرام بنا لیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کرنا ہے, ناشتے کے بعد تھوڑی دیر سو جانا ہے, سونے کے بعد اٹھ کر اتنے بجے حرم شریف میں جانا ہے. ہر ایک اپنی طبیعت, اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنے ساتھ جو مغرب سے عشاء مسجد میں بیٹھنا ہے, عشاء کی نماز کے بعد واپس آنا ہے, واپس آ کر کے کھانا کھانا ہے, دوبارہ حرم شریف میں 2 گھنٹے کے لیے جانا ہے, اپنا نظام بنا لیں. پورے دن میں کیا کرنا ہے, مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے دعائیں پڑھنی ہے, مجھے تسبیح پڑھنی ہے. ٹارگٹ نہیں بنائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹارگٹ بناؤ کہ مجھے کم سے کم مکہ مکرمہ میں 200 مرتبہ کلمہ طیبہ روزانہ پڑھنا ہے, کم سے کم مجھے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, کم سے کم مجھے اتنے طواف کرنے ہیں. ٹارگٹ بناؤ. جب تک ٹارگٹ نہیں بنائیں گے وہاں تک کچھ نہیں ہوگا. تو ٹارگٹ بناؤ اور ٹارگٹ بنا کر کے کچھ کرو. حرم شریف میں بیٹھ کر وہاں کی مسجد بہت مبارک ہے, اس میں بیٹھ کر ہر جانے والے کو کم سے کم ایک قرآن ختم کرنا چاہیے. اس لیے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے ہوتے ہیں اور کرنا گیا ہے. نماز کے لیے جلدی چلے جاؤ, قرآن پڑھو, نماز کے بعد پھر قرآن پڑھو, قرآن پورا کرو, اور وہاں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. عورتوں کے لیے افضل, مکہ مکرمہ میں بھی, مدینہ منورہ میں بھی, جہاں کہیں عورت ہو, عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے ہوٹل میں نماز پڑھے, اپنے گھروں میں نماز پڑھے. افضل یہی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ٹریمنگ کرنے سے بھی حلق آپ نکل جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند کیا تھا, پسند یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حلق کرائیں. تو اسی طرح عورت اگر مسجد میں آئے گی اور شرعی پردے کے ساتھ آئے گی اور مسجد میں بھی شرعی پردے کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بارے میں پسند کیا تھا؟ پسند یہ تھا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. تو عورتوں کو اپنی پسند کا کام کرنا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا کام کرنا چاہیے؟ آج کل اصل میں اس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے کہ لوگ حدیث لا کر کے بتلا دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ عورتیں مسجد میں آتی تھی. اسے چھوڑ دیجئے, اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے یہ ہم پوچھتے ہیں آپ سے, اور اس کے بعد ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ کرنا چاہیے یا آپ کو جو پسند ہے وہ کرنا چاہیے؟ مسجد نبوی سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہے نا. اور اس زمانے میں جو ماحول تھا, نگاہ کسی کی اٹھتی نہیں تھی, عورتوں کے دل بھی پاکیزہ تھے, مردوں کے دل بھی پاکیزہ تھے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا کہ تم تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ تم مسجد نبوی میں آؤ. اس لیے کہ وہاں سے یہاں تک چل کر آئے گی تو ایکسپوز زیادہ ہوگی, اور اپنی محلے کی مسجد میں جائے گی تو ایکسپوز کم ہوگی. اور پھر آگے فرمایا کہ تم تمہارے گھر کے گارڈن میں نماز پڑھو, فرنٹ گارڈن میں, یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر تم نماز پڑھو, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم باہر گارڈن میں پڑھو. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ تمہارے گھر کی کوٹھڑی, جس کو آج کل یہ چھوٹے چھوٹے سٹور روم ہوتے ہیں نا, سٹور روم میں پڑھو, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے میں پڑھو. تو میری آپ سب حضرات سے بھی اور میری ماؤں اور بہنوں سے بھی آج کل ہر جگہ پر یہ شوق, دین شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پورا کرنے کا نام ہے. بھائی شریعت کی حد میں رہ کر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں کون بولتا ہے؟ علماء کا شکر ادا کرو کہ جن کو آپ کی آخرت کی فکر ہے وہ آپ کو وہ کرنے, ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ہم ایسی چیزیں نہیں بولیں گے تو سب ہمارے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ مولانا بہت اچھے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ کڑوا لگتا ہے لوگوں کو, ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں ہمیں, لیکن ہمیں کوئی کریٹیسائز کرے وہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ میری دوا مریض کو میٹھی لگے یا کڑوی, وہ یہ دیکھتا ہے کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. تو یہاں جب بیٹھتے ہیں تو اس امانت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں بٹھایا ہے تو سننے والوں کو وہ بات بتانی چاہیے جو ان کی آخرت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اس لیے میری ماؤں اور بہنوں جو اس وقت میری آواز سن رہی ہیں, مسجد میں کوئی جا کر نماز پڑھتی ہے نماز ہو جاتی ہے, شریف پردے کا لحاظ رکھے گی تو نماز ہو جائے گی, گناہ بھی نہیں ہوگا, اور اگر شریف پردے کا لحاظ نہیں رکھے گی تو گناہ ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی. لیکن عورت کے لیے افضل یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ عورت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے, گھر میں نماز پڑھے. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی عورت کے لیے افضل یہی ہے, زیادہ ثواب اس کو گھر میں نماز پڑھنے میں ملے گا, ہوٹل میں نماز پڑھنے میں ملے گا, مسجد حرام میں نماز پڑھنے میں ثواب نہیں ملے گا, زیادہ نہیں ملے گا, نماز ہو جائے گی. تو عورت مسجد حرام میں طواف کے لیے چلی جائے, سلام پڑھنے کے لیے چلی جائے, اس وقت اگر نماز کا وقت بھی آ گیا تو پھر نماز بھی پڑھ لے وہاں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن گھر سے مستقل نماز پڑھنے کے لیے جانے کی کوشش عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے, ان کو تو زیادہ ثواب وہاں رہ کر کے ملے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور مردوں پر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موکدہ ہے, اور ایک قول کے مطابق واجب ہے تو ہمیں تو جانا ہی پڑے گا. تو نمازوں کو مسجد میں جا کر کے پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ثواب بہت بڑھ جا ہوگا. عورتیں گھر میں پڑھیں گی ان کو وہ 2.5 ملین کا ثواب اندر ہی مل جائے گا, اور ہم لوگ مسجد میں آئیں گے تو ہمیں 2.5 ملین کا ثواب ملے گا. تو بہرحال وقت کی اچھی طرح قدر کریں, زیارات کے لیے اگر جائیں وہاں جنت المعلا کا قبرستان ہے, مردوں کو جانا چاہیے, مردوں کو جانا چاہیے جنت المعلا کے قبرستان میں, کم سے کم ایک مرتبہ جانا چاہیے وہاں کے, جو وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا چاہیے, کچھ قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچانا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے. اور غار ہیرا, غار ثور, یہ سب دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, مگر اس کا خیال رہے کہ ایسے وقت میں جائیں کہ آپ کی نمازیں باجماعت نہ چھوٹے, آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے بیمار ہو جائیں اور حج خراب ہو جائے. مثال کے طور پر حج کے دو دن پہلے آپ کو شوق ہوا کہ چلو گارے سور پہ چڑھ جاتے ہیں, اب چڑھ گئے اور چڑھ کر نیچے اترے تو بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے, اب حج میں اصل چیز حج ہے. حج سے پہلے خوب عبادت کریں, حج کو خوب سیکھیں, لیکن اتنی عبادت نہ کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہو جائے. بعض لوگ جذبے میں آ کر کے دو دو تین تین چار چار گھنٹے سوتے ہیں اور مسجد حرم شریف میں طواف پر طواف طواف پر طواف. تو سستی بھی نہیں ہونی چاہیے اور ایکسٹریم پر بھی نہ چلا جائے آدمی حج سے پہلے, اس لیے کہ حج کے پانچ اصل ہم گئے ہیں حج کے پانچ دن کے لیے. اللہ تعالی شانہ توفیق عطا فرماوے. اس بات کی بھی کوشش کریں کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہوئے, احرام کی حالت میں بھی احرام کے باہر بھی. مکہ مکرمہ میں جو کوئی بھی آپ کو ملے گا وہ یا تو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوگا, تو اللہ کے گھر میں رہنے والا ہے, اس سے لڑنا نہیں چاہیے. اور اگر وہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے تو وہ باہر سے آیا ہوا مہمان ہے, تو اللہ کے مہمان سے بھی نہیں لڑنا چاہیے بھائی, ہے نا. ایک ہمارا شاگرد ہے تو وہ ہمارا شاگرد, ہم استاد ہیں اس کے, تو وہ ہمارے گھر مہمان بن کر کے آئے گا, تو ہمارے گھر کا کوئی بچہ اسے چھیڑے گا اور وہ غلطی اس کی ہوگی, پھر بھی وہ صبر کر جائے گا کہ یہ ہمارے استاد کے گھر کا آدمی ہے, اس سے لڑنا اچھا نہیں ہے. اور اگر کوئی دوسرا مہمان آیا ہوا ہے اس سے بھی وہ نہیں لڑے گا کہ ہمارے استاد کا یہ مہمان ہے, اس سے لڑنا اچھا نہیں ہے. تو اللہ کے گھر کے آدمی سے بھی نہیں لڑنا چاہیے, اللہ کے گھر کے مہمان سے بھی نہیں لڑنا چاہیے. صبر کر جاؤ, کوئی بات نہیں. ایسا سمجھو کہ جیسے ایک طواف کرنے کا ثواب ملتا ہے, تو اس نے مجھے دھکا دیا تو اس پر صبر کر گیا تو یہ بھی ثواب ملے گا مجھے. پورے سفر میں صبر جو ہے اس کو ساتھ لے کر کے جاؤ, غصہ گھر چھوڑ کر کے جاؤ اور صبر ساتھ لے کر کے جاؤ. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب آگے جو ہے پھر حج کا دن آ جائے گا, ایٹ آف ذوالحجہ پہلا دن ہے حج کا. حج کے پانچ دن ہیں, حج کے پانچ دن ہیں, ایٹ آف ذوالحجہ, ایٹ نائن ٹین الیون اور ٹویلو, ایٹ نائن ٹین الیون اور ٹویلو اس ذوالحجہ کے مہینے کے پانچ دن ہیں جو حج کے ہیں. تو ایٹ آف ذوالحجہ کو ظہر سے پہلے ہمیں مینا پہنچنا ہے, ظہر سے پہلے. علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح پہنچ جائے مینا ایٹ آف ذوالحجہ کو کہ آپ مستحب وقت میں وہاں پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھ سکیں. اب جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں وہ تو احرام میں پہلے سے ہیں, جو لوگ حج قران کر رہے ہیں وہ بھی پہلے سے احرام میں, ان کو تو احرام باندھنا نہیں ہے. جو حج تمتع کر رہے ہیں وہ عمرہ سے فارغ ہو کر کے احرام میں سے نکل گئے تھے, احرام میں سے نکل گئے تھے تو اب انہیں دوبارہ احرام باندھنا پڑے گا. تو احرام باندھنے کے لیے ان کو وہی کام کرنا ہے جو پہلے عمرے میں کیا تھا. اور احرام میں کب آئیں, احرام میں داخل کب ہوں, تو مینا جانے سے پہلے جب جی چاہے. اب صبح کو احرام میں آ جائیں, ایٹ آف ذوالحجہ کو مینا روانہ ہونے سے پہلے, آپ چاہیں تو رات کو آ جائیں, آپ چاہیں تو ایک دن پہلے آ جائیں, آپ چاہیں تو دو دن پہلے آ جائیں. بہتر یہ ہے کہ مینا جانے سے پہلے رات کو آ جائیں اگر صبح جا رہے ہیں تو. اور بعض دفعہ جو ہے وہ ٹور آپریٹر جو ہے وہ شام ہی کو لے جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد ہی, تو پھر دن میں کسی وقت آ جائیں عصر کے بعد. اور کرنا یہ ہے کہ احرام میں آنے سے پہلے ان سارے کاموں کو کر لینا ہے جو احرام میں آنے کے بعد منع ہونے والے ہیں. مونچھے اپنی ٹھیک کر لیں, داڑھی کو تو اب چھیڑنا نہیں ہے, وہ تو میں نے منع کیا ہوا ہے. اور میں نے اس لیے منع کیا ہوا ہے کہ اللہ منع کرتے ہیں, تو داڑھی کو چھیڑنا نہیں ہے. اللہ نیت کرو میرے بھائیو, دیکھو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, آپ کو بھی مرنا ہے. اور دیکھو کتنے آدمی ہیں جو شریر داڑھی رکھ کر کے اسی ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں, ان کو کوئی نہیں نکالتا. ان کی بھی بیویاں تو ہوں گی نا, تو ان کی بیویاں بھی ان کو نہیں نکالتی. تو داڑھی شریر رکھنا چاہیے, شریر داڑھی رکھیں گے مرنے کے بعد اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. پھر آپ قبر پر جائیں گے مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو داڑھی رکھ لو, ہمت کر لو, گھبرانے کا نہیں, اللہ بہت خوش ہوگا. بہرحال مونچھیں بنانی ہے, بغل کے نیچے کے بال, ناف کے نیچے کے بال, یہ جو صفائی کرنی ہے, آپ کو ناخن جو ہے ناخن کاٹ لیں, میاں بیوی کے تعلقات, تو جو کچھ کرنا ہے احرام میں آنے سے پہلے ان چیزوں سے ایک دن پہلے دو دن پہلے فارغ ہو جائیں. اور جب احرام میں آنا ہے تو عورتیں اپنے نارمل کلوتھنگ میں رہ کر ہوٹل پر ہی وہ احرام میں داخل ہوں گی. اور مرد حضرات کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر ان کا ہوٹل قریب ہو تو چادریں وادریں سب پہن کر بالکل تیار ہو کر کے حرم شریف میں جائیں, اور حرم شریف میں جا کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھیں اور دو رکعت نماز پڑھ کر کے حرم میں داخل ہوں. اس کا طریقہ پورا بتلا چکے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ عمرے کا احرام تھا, اب حج کا احرام ہے, تو نیت یہ کرنی ہے دو رکعت نماز پڑھ کر سر سے چادر کو ہٹا کر کہ اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے حج کی نیت کر رہا ہوں, آپ میرے لیے آسان کیجئے, میری طرف سے قبول کر لیجئے. حج فرض ہے تو یہ اللہ میں فرض حج کر رہا ہوں, نفل ہے یہ اللہ میں نفل حج کر رہا ہوں, اور اگر حج بدل ہے تو یہ اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں, آپ آسان کیجئے, میری طرف سے قبول کر لیجئے. اور اس کے بعد لبیک پڑھیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تین مرتبہ پڑھنا ہے. مردوں کو ذرا بلند آواز سے, عورتیں پست آواز سے. اور اس کے بعد دعا کرنی ہے, خوب دعا کرنی ہے, خاص طور پہ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں جنت دے دیجیے, اور یہ اللہ آپ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائیے اور جہنم سے بچائیے. اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف اور جتنی دعا کر سکے وہ خوب دعا کرے, یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. اور یہ کہیں کہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو بھی دعائیں کی تھی وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول کر لیجیے. اب آپ احرم میں آ گئے, دوبارہ وہ سارے ریسٹرکشنز آپ پر لاگو ہو جائیں گے. اب جانا ہے مینا. مینا کب جانا ہے؟ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ 8th of ذوالحجہ کو فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھیں, اور حرم شریف میں پڑھنے کے بعد سورج جب نکلے اس کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو, سورج طلوع ہونے کے بعد, سن رائز کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو, یہ سنت ہے. لیکن آج کل حجی بہت ہوتے ہیں تو ٹور آپریٹرز جو ہیں کبھی تہجد کے وقت لے جاتے ہیں, کبھی رات کو عشاء کے بعد بھی لے جاتے ہیں, تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سنت طریقے کے مطابق کوئی لے جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے نظام کے ساتھ چلیں. اور جو لوگ نئے ہیں جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے, عمرہ بہت کیے ہیں مگر حج ابھی نہیں کیا ہے, پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹینٹس کہاں ہیں, تو وہ اس جذبے میں کہ ٹھیک ہے سب چلے جائیں میں کل اکیلا چلا جاؤں گا سورج طلوع ہونے کے بعد, ایسی رسک آپ مت لیجیے. یہ جو آپ کو دل میں دکھ ہوگا نا, دکھ کہ یار ہمارا ٹور آپریٹر ہمیں عشاء کے بعد لے جا رہا ہے, کتنا اچھا ہوتا کہ کل صبح ہم نکلتے تو سنت بھی ادا, انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب مل جائے گا. یہ دکھ جو ہوگا, ایک تو ہے نا کہ آپ نو کیئر فجر کے بعد لے جائیے, تہجد کے بعد لے جائیے, عشاء کے بجائے آپ نو پرابلم, تو پھر ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ کو جانا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد, لیکن وہ اپنے آپ نظام کے پابند کیا کریں گے آپ, لیکن رسک نہ لیں اکیلے. یہ تو کون جو ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں, 8-10 آدمی ہیں, نوجوان ہیں یا تندرست ہیں, ان کے ساتھ عورتیں بھی نہیں ہیں, ماں باپ بھی نہیں ہیں, انہوں نے خیمے دیکھے ہیں کہ یورپ کے یہاں ہوتے ہیں مینا میں, مزدلفہ میں یہاں, وہ اگر پیدل حج کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. نئے آدمی کو پرانے آدمیوں کے بغیر یہ رسک نہیں لینی چاہیے کسی بھی جگہ پر. تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے مینا, مینا پہنچنے کے بعد آپ کو تقریباً 24 آورز وہاں رہنا ہے. اور مینا میں دو کام ہیں, ایک کام یہ ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء اور 9th of ذوالحجہ کی فجر پڑھنی ہے. ظہر مینا جا کر پڑھنی ہے, ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر. یہ بھی عورتوں کی نماز کے بارے میں میں نے کہا نا, اس میں میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حرم شریف میں جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے, مینا میں پڑھتا ہے وہ ایک ہے, 1,00,000 وہاں حرم شریف میں ہے. آئی کہ نہیں بات سمجھ میں؟ حرم شریف میں پڑھے تو 1,00,000 کے برابر, مینا میں پڑھے تو 1,00,000. لیکن حاجی جو ہے حاجی وہ 8th of ذوالحجہ کو مینا میں نماز پڑھے گا تو اس کو حرم شریف کی نماز سے زیادہ ثواب ملے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اسی کو چاہتے ہیں. بس اس سے عورتوں کی مسجد میں آنے کا مسئلہ سمجھ جاؤ. اگر کوئی مینا والے دن ایسا سوچے کہ آئی ول گو آفٹر عشاء, میں ظہر بھی حرم شریف میں پڑھوں گا, عصر بھی حرم شریف میں پڑھوں گا, مغرب بھی حرم شریف میں پڑھوں گا, عشاء بھی حرم شریف میں پڑھوں گا تاکہ مجھے 4,00,000 کا ثواب ملے, مینا میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. 8 اب ذوالحجہ کو حاجی کو مینا میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے, چاہے اس کو جماعت نہ ملے مینا میں, ٹینٹ میں 10 آدمی پڑھ لے یا وہ استنجے کے لیے گیا اور 10 آدمیوں نے جماعت کر لی اور اب اکیلا پڑھ رہا ہے, اس کو جو ثواب ملے گا وہ حرم شریف میں پڑھنے والے کو نہیں ملے گا. تو میرے بھائیو, دین پر عمل کرنے میں یہ مت دیکھو گے جائز ہے پرمیسیبل اس پرمیسیبل اس پر نہیں, یہ دیکھو کہ میرے اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو وہ کام کیجیے. بھائی ٹھیک ہے نا, گھر میں عورتوں کا بھی یہ ذہن بناؤ. ہم یہ ماڈرن زمانے میں جا رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں اللہ کے تابع رہنے کے بجائے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے, جس میں ہم کو اٹریکٹیو لگتا ہے, جو ہمیں اچھا لگتا ہے. اور جو خدا ترس علماء ہوتے ہیں, جن کی فکر رکھنے والے علماء ہوتے ہیں, وہ خود تو عمل کرتے ہی ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ بھی نقصان نہ اٹھائے, ان کو بھی آخرت کا فائدہ پہنچے, اس لیے وہ ہمیں کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں کوانٹیٹی میں بھی بڑھائے اور ان کی عمروں میں بھی برکت دے اور ان کا سایہ امت پر تادر قائم رکھے, تاکہ ہم لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو کرنے کی ہمت پائیں. اور ایسی باتوں کو سن کر کے دھیان دو, اس کو نفس کی طرف مت جاؤ. تو مینا پہنچ کر کے ظہر پڑھنی ہے, عصر پڑھنی ہے, مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے, اور دوسرے دن فجر کی نماز, ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رات مینا میں گزارنی ہے. رات مینا میں کوئی عشاء نام کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے مکہ مکرمہ چلا جائے ہوٹل میں, اور پھر دوسرے دن صبح یہاں آ جائے یا سیدھا عرفات چلا جائے, یہ سنت کے خلاف ہے. یہ دو کام کرنا ہے, 5 وقت کی نمازیں مینا میں پڑھنی ہے, رات مینا میں گزارنی ہے. اور باقی اوقات میں کیا کرنا ہے, نماز کے علاوہ اوقات میں اللہ کو یاد کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, استغفار, وہ جو آپ نے روٹین وہاں مکے میں بنائی تھی اس روٹین میں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے ذکر کرنا ہے, مجھے دعا کی کتاب ہے وہ پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے مجھے, مشغول رہے. اور یہ مینا پہنچ گئے تو اب مل کر کے دوست احباب ساتھیوں کے ساتھ علماء کے ساتھ, اس لیے کہ ابھی تو پورا حج سیکھ رہے ہیں, تو مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے مینا کے احکام سیکھ لو تاکہ اتنا ہی یاد رکھنا پڑے. اب وہاں کوئی علماء ہو یا پرانے جو پہلے سے ہیں ان کو کہو کہ بھائی اب ہمیں اب ذرا عرفات اور مزدلفہ کی چیزیں بھی سکھا دو تاکہ اتنا ہی ہمیں یاد رکھنا پڑے, سیکھنے سکھانے میں لوگوں کی مدد کرنے میں یہ وقت گزرے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ حج کے لیے جب 5 دن کے لیے آپ نکلیں تو صرف ضروری سامان لے کر جائے, اونلی نیسسری سامان, اس لیے کہ وہ ٹھیلے اٹھا اٹھا کر کے آپ کو تکلیف ہوگی, جتنا کم سامان ہوگا اتنا اچھا ہوگا. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مینا جانے کے بعد مینا میں اور عرفات میں آپ کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کریں تو اچھا ہے, مینا میں بھی اور عرفات میں بھی, اس لیے کہ کبھی کبھی وہ فوڈ پوائزنگ ہو جاتا ہے, کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, ڈائریا ہو جاتا ہے, تو عرفات اور خاص طور پہ مزدلفہ میں بہت تکلیف ہوگی آپ کو, مزدلفہ میں بہت تکلیف ہوگی. ایک مرتبہ میں حج کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ مینا جانے کے بعد فوڈ پہ کنٹرول رکھو, فروٹس کھاؤ, پانی خوب پیو, اور پھر دوسرے دن عرفات ہیں اور انشاءاللہ 48 آورز میں آپ مینا آ جائیں گے, پھر جتنا کھانا ہو کھاؤ. تو ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس سال حج میں جانے والے تھے اور میرے گروپ ہی میں تھے, تو ظاہر ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو جو جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے اینگل سے سوچتا ہے, تو ان کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ یہ میڈیسن کی تھی ہی نہیں, یہ تو حج کی تھی. تو دین کی بات جب علماء سے سنے تو اس وقت اپنی عقل نہیں دوڑانے کی, ان کی بات مان لینے کی, اس لیے کہ وہ ان کی فیلڈ ہے. تو ہمارے حج ہی میں تھے اور ان کو تکلیف ہو گئی مزدلفہ میں, عرفات سے جب ہم روانہ ہوئے انہوں نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تو ان کو تکلیف ہو گئی, تو عرفات مزدلفہ میں مجھے کہنے لگے کہ تم جب بیان کر رہی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کھانے پہ کنٹرول کرو, لیکن کہا گیا مجھے سمجھ میں آ گیا, اور بہت اچھا مشورہ ہے یہ. تو اس کا اہتمام کر کے ہلکے کھا لیں, چاول کھا لیں, کچھ کھانا آئے تو کھا لو, مگر پیٹ بھر کر نہیں, دو پلیٹ کھانا چاہتے ہیں تو آدھی ایک پلیٹ کھا لو, کم کھاؤ, تاکہ اب تو بہت سہولت ہوگی ہے, پہلے تو میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں وہ تو بہت مشکل تھا, خاص طور پہ مزدلفہ میں تو بہت ہی مشکل تھا, اب تو مزدلفہ میں بھی, لیکن ایک لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں اور وہاں اتنے لوگ سمجھدار نہیں ہوتے, ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوتا ہے, تو کوئی کیو جمپ کرنے نہیں دے گا آپ کو وہاں, تو بہرحال یہ جو ہے کھانے پینے میں احتیاط کریں. اب وہاں سے نویں ذوالحجہ کو آگے ہمیں چلنا ہے. نویں ذوالحجہ کو جانا ہے عرفات، میدان عرفات، اور پورے سفر کا جو اسینس ہے اور خلاصہ ہے اور مغز ہے وہ ہے پانچ دن، اور پانچ دن کا جو مغز اور خلاصہ ہے وہ یہ عرفات کا دن. یہ اصل حج ہے، اصل حج الحج جو عرفت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو عرفہ ہی ہے، اصل یہ ہے. اس لیے آج جو ہے مینا میں عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے ذرا سو جائیں جلدی تاکہ بالکل فریش رہے، آپ نیند آ جائے اچھی، اٹھ کر کے تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کر کے فجر کی نماز پڑھیں. اور آج بھی سنت یہی ہے، آج بھی سنت یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، وہ نکلتے نکلتے سورج طلوع ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اگر لے جائیں فجر کی نماز پڑھا کے تو لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور ہر احرام میں آنے کے بعد تلبیہ خوب پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، اور جیسے میں نے کہا کہ حالات بدلیں اس وقت خاص طور پہ، صبح ہوئی تو لبیک تین مرتبہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک. اور لبیک میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب جب بھی پڑھیں تین مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد لبیک پڑھیں، یہ خاص یاد رکھیں، تین مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کر اللہ سے کہ اے اللہ جنت دے دے اور تیری خوشی دے دے، اور جہنم سے بچا لے اور تیری ناراضگی سے بچا لے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یہ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی وہ میں بتلا رہا ہوں. اور عرفات کی طرف بھی آپ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ومنا الملبی ومنا المکبر، ہم میں سے کچھ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ لبیک پڑھتے جا رہے تھے. تو اللہ اکبر بھی کہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہیں، تلبیہ بھی پڑھیں، اکیلے اکیلے پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں کہ اللہ عرفات میں پہنچنے سے پہلے ہی بس پاک کر دی تو. اور عرفات میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس لیے وہاں جو بھی جاتا ہے اور سنسیئر ہو کر جاتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ شانہ و مغفرت فرما دیتے ہیں. تو جائیں، اور جب جبل رحمت، جبل رحمت ستون ہوگا بہت بڑا، جبل رحمت پر نظر پڑے، بعض لوگوں کی نظر نہیں پڑے گی اس لیے کہ بہت بڑا ہے میدان عرفات، لیکن جبل رحمت پر نظر پڑے تو اس وقت اللہ سے دعا کرے، جو دعا مانگنی ہو مانگے. اور پھر میدان عرفات میں آپ ذکر کرتے ہوئے تواضع کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، اور میدان عرفات کے اب احکام بیان کیے جاتے ہیں. میدان عرفات کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ وقوف عرفہ فرض ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض ہے، اور کم سے کم ایک سیکنڈ کے لیے بھی جانا فرض ہے. اگر ایک حاجی سب کچھ کرتا ہے لیکن میدان عرفات میں نہیں جاتا تو اس کا حج نہیں ہوا، اب اسے دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی حج دوسرے سال. اور اگر ایک شخص جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں، رمی بھی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، صرف میدان عرفات میں ایک منٹ کے لیے چلا گیا احرام کی حالت میں، تو اس کا حج ہو گیا. یہ بات الگ ہے کہ پھر مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ رمی نہیں کی تو مجھے اب کیا کرنا پڑے گا، طواف زیارت رہ گیا ہے تو کہ دوبارہ جا کر کے طواف زیارت کرو. عرفہ چھوٹ جاتا ہے تو صرف عرفہ کی قضا نہیں ہوتی، پورے حج کو قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر طواف زیارت بھی فرض ہے وہ چھوٹ جائے تو صرف طواف زیارت کر لے گا اور دم دے دے گا تو ہو جائے گا کام. عرفہ ایسی چیز ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی عرفہ میں پہنچنا ضروری ہے. اگر کوئی بے ہوشی کی حالت میں اور سوتے سوتے بھی عرفہ سے یوں گزر گیا تو وہ حاجی ہو گیا. اور عرفات چونکہ یہ فرض ہے ایون فور اے سیکنڈ، تو اللہ نے اس کا ٹائم صرف ون آور یا ٹو آور نہیں بنایا تاکہ کسی کا مس نہ ہو جائے. آفٹر نون سے لے کر زوال سے لے کر، آفٹر نون سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک اس کے لیے ٹائم ہے. ہم لوگ تو مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات کو اس لیے کہ ہمارا وقوف ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہے جو کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا، حالت احرام میں ہے، اور مغرب کے بعد اسے ڈسچارج کیا ہاسپٹل سے، تو اب بھی اگر وہ عرفات رات کو آ جائے گا تو اس کا وقوف عرفہ ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، یہ صبح صادق تک رہتا ہے یہ ٹائم. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زوال سے لے کر آفٹر نون سے لے کر صبح صادق تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں وقت گزارنا فرض ہے. اگر کسی نے یہ فرض ادا نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اسے نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا. اور عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، تو زوال کے وقت آپ پہنچ گئے، آفٹر نون زوال کے وقت پہنچ گئے، یا زوال کے زوال ہوتا ہے فار ایگزامپل 12:30 کو، تو آپ اس سے پہلے پہنچ گئے یا 12:30 کو پہنچ گئے، تو اس وقت سے مغرب تک رہنا واجب ہے. جب آپ پہنچ جائیں 12:30 کو پہنچ جائیں تو مغرب تک رہنا واجب. 3 o'clock پہنچے، لیٹ پہنچے، کوئی حرج نہیں، 3 o'clock سے اب مغرب تک رہے، جب بھی پہنچے اس وقت سے لے کر مغرب تک رہنا واجب. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے کوئی عرفہ نہیں گیا تو حج نہیں ہوگا، اور اگر چلا گیا لیکن غروب ہونے سے پہلے نکل گیا تو اس پر دم ہوگا، حج ہو جائے گا مگر دم ہوگا. مغرب تک، غروب تک رہنا واجب. اور ایک مرتبہ آپ عرفات میں پہنچ جاتے ہیں تو باؤنڈری کے اوپر پولیس کھڑی رہتی ہے، وہاں سے بس کو جانے نہیں دیتی غروب سے پہلے، مغرب ہونے سے پہلے. اب زوال سے وقت شروع ہوگا تو اگر آپ کبھی کبھی 9 o'clock پہنچ جاتے ہیں تو آپ فری ہیں، زوال تک آپ آرام کر لیں، سو جائیں، لیٹ جائیں، کھائیں پیئیں، استنجا کریں. زوال ہو جائے، زوال ظہر کا وقت ہو گیا، آفٹر نون زوال، زوال ہو گیا. اور زوال کا ٹائم آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ میں پہلے کہنا بھول گیا کہ حج سے پہلے مکہ مکرمہ میں مین مسجد میں جو اذان ہوتی ہے اس کے ٹائم آپ نوٹ کر لیجئے، فجر، ظہر، عصر، یہ بگننگ ٹائمز ہے. تو وہ جو آپ نے ٹائم نوٹ کیا اس کے مطابق ظہر کا ٹائم ہو جائے تو ظہر کے ٹائم کے ہونے کے بعد اگر ہو سکے تو شاور کر لے، اف پاسبل شاور کر لے، پاسبل نہ ہو تو وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مشغول ہو جائے اپنی عبادت میں. ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھ کر کے عبادت میں مشغول ہو جائیں. کب تک؟ عصر کی نماز تک. عصر کی نماز کا وقت آئے تو پھر عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز کے وقت پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں مغرب تک. اور مغرب تک وقوف ہے، اور مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنی ہے، آج مغرب کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں. اور یہ ظہر اور عصر نماز کو کمبائن کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن کمبائن کر کے پڑھنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، اور یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ جب ہم خیمے میں، ٹینٹ میں پڑھتے ہیں تو کنڈیشن سارے کے سارے میٹ نہیں ہوتے، اور جب کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتے تو ظہر اور عصر کو الگ پڑھتے ہیں، اور کنڈیشنز میٹ ہوتے ہیں تو ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتے اس لیے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. اور ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک عبادت میں مشغول رہنا ہے. اور یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے میرے بھائیو، اس لیے بالکل اس کو برباد نہ کریں. اور مستحب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے کھڑا رہے، یعنی ٹینٹ میں شیڈ میں کھڑا نہ رہے، آسمان کی چھت کے نیچے، یہ مستحب ہے. اور وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا. تو جیسے وہاں میں نے کہا کہ ٹریمنگ کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا، تو وقوف کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا. کیا طریقہ بتایا شریعت نے؟ کہ آدمی کھڑا رہے، بیٹھے نہیں، کھڑا رہے، میں عرفات میں ظہر سے لے کر عصر، عصر سے میں کھڑا رہے، اور ایسے کھڑا رہے، چاہے تلاوت کر رہا ہو، چاہے استغفار کر رہا ہو، چاہے دعا کر رہا ہو، ایسے کھڑا رہے. اور اگر تسبیح پڑھنی ہے تو ایسے کھڑا رہ کر کے تسبیح پڑھے. اگر تھک جائے تو بیٹھ جائے، تھک جائے تو بیٹھ جائے، پھر دوبارہ ہمت آ جائے تو کھڑا ہو جائے. عورتیں بھی، تھک جائے تو بیٹھ جائے، ہمت آ جائے پھر کھڑے ہو جائے. یہ وقوف کا طریقہ ہی ہے، یہاں بھی اور مزدلفہ میں یہی طریقہ ہے. اور بغیر عذر کے لیٹنا مکروہ ہے، بیٹھ سکتے ہیں لیٹنا مکروہ ہے بغیر عذر کے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، کوئی ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل کھڑا ہونا ہے، تھک جائے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور اگر بیمار معذور ہو جائے تو لیٹ بھی سکتے ہیں. عبادت میں وقت گزارنا ہے. اب ہم لوگ چونکہ انگلینڈ سے جاتے ہیں اور یہ جولائی اگست کا مہینہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک تو ہم ٹینٹ ہی میں رہیں، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمت ہوتی ہے تو پھر باہر نکل جائیں گے. اور اگر اس وقت بھی زیادہ گرمی لگتی ہے تو ہاف این آور 45 منٹس اور ٹینٹ میں رہیں اور پھر باہر جائیں اور پھر مغرب تک باہر کھڑے رہیں. اور عورتیں جو ہے عورتیں وہ ٹینٹ ہی میں رہیں اس لیے کہ ان کے لیے پردہ اسی میں ہے. اور مردوں اور عورتوں کا عرفہ میں بھی مینا میں بھی مزدلفہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں میں بھی کہیں بھی آپس میں ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں سے جانے سے پہلے ہی اس سے توبہ کر لو. ہمارے یہاں پردہ بالکل نہیں ہے, ایک دوسرے کی بیویوں سے بات چیت کرتے ہیں, ایک کمرے میں سب بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں. توبہ کر لو اس سے, مرد ایک طرف عورت ایک طرف. اگر کسی کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ میں تو غلط خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا, ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی فرشتہ بیٹھا ہو, تو اگر اس کو ایسا ہے تو وہ ایسا سوچے کہ میرے دل میں تو ایسا برا خیال نہیں آ سکتا لیکن اللہ نے کہا ہے اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں. بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کرو, فتنے میں پڑنے کا اگر اندیشہ نہ ہو تو مشکل سے ایسا انسان ملے گا کہ جس کو کوئی خوبصورت عورت کو دیکھ کر کے برا خیال نہ آ رہا ہو. اور یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اپنے دوست کی بیوی کو دیکھ کر کے دل میں برا خیال لا رہے ہوں روزانہ جب بھی ملیں. تو ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف. دین پریکٹیکل ہے. آپ یہاں اس ملک میں چند افراد نہیں, درجنوں آدمی پردے پر عمل کر رہے ہیں, پردے کے حکم پر. ان کے گھروں میں بہویں بھی ہیں, سالیاں بھی ہیں, سب کچھ, سسٹر ان لو سب, لیکن پردہ ہے فل پردہ. پریکٹیکل ہے ہمارا دین, اصل میں سب پریکٹیکل ہے لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر سوشل سیکیورٹی کی طرف سے کل خط آ جائے کہ جس گھر میں پردہ آ جائے گا ان کو ہر مہینے کے اتنا ایکسٹرا چیک ملے گا, تو دیکھو پھر پردہ ہوتا ہے کہ سب پریکٹیکل ہو جاتا ہے. اصل میں آخرت کا ہمیں یقین نہیں ہے نا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا, وہاں پکڑ ہوگی, تو وہاں تو ضرور پردہ کیجیے. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں بے پردگی اللہ بہت ناراض ہوگا. طواف کرتے ہوئے کسی پہ نظر نہ پڑے, ہوٹل میں بھی بری نظر کسی پر نہ پڑے. تو یہ عبادت میں گزارنا ہے. اور خوب اپنے لیے دعا کرو, اپنے اہل و عیال سب کے لیے دعا کرو, پوری امت کے لیے دعا کرو. اور بھائی ہر جگہ پر مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا, میرے ماں باپ کو بھی, میرے اساتذہ کو بھی, میرے شیوخ جن کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے, میرے جتنے تعاون کرنے والے چھوٹے بڑے سب جو انتقال کر گئے جو زندہ ہیں. اور تعاون کرنے میں صرف چندہ دیا ہے وہ نہیں, تعاون آپ بھی ابھی تعاون کر رہے ہیں میرا. اگر آپ لوگ یہاں آ کر کے نہ بیٹھتے تو میں یہ بیان تھوڑا کر سکتا. تو سب جن جن لوگوں کی دعاؤں, کتنی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہوں گی, جن کی دعاؤں کی برکت سے ہمارا کام چل رہا ہے, ان سب کے لیے بھی خاص دعا کرو. اور پوری امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ پوری دنیا میں امت اس وقت سسک رہی ہے, آپ رحم فرمائیے, رحم فرمائیے. اور اسلامک کنٹریز اور نن مسلم کنٹریز میں بھی جہاں جہاں فیمن ہے, جہاں غربت ہے, غریبی ہے, جہاں پریشانیاں ہیں, جہاں سٹیبلٹی نہیں ہے, سب کے لیے پورے عالم. مسلمان کا دل بڑا ہے, وہ تو جانوروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے, سب کے لیے دعا کرنی ہے اور مانگنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ میدان عرفات میں اخلاص کے ساتھ جو بھی حاجی جاتا ہے اور اس کے در پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں. اور اپنے گناہوں سے خوب توبہ کرے اور اللہ سے خوب کہے اللہ مجھے ٹھیک کر کے یہاں سے بھیجیے, اللہ مجھے کلین کر کے بھیجیے اور آگے جا کر کے گندگی نہ آئے اس کے لیے مجھے قبول کیجیے. خوب دعا کیجیے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ چوتھے کلمے کا ورد رکھا ہے عرفات کے میدان میں. کان اکثر دعا ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ, لوگ بہت سارے پیمفلیٹ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس میں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعا پڑھی ہے تو وہ چوتھا کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. اور ہم نے یحیی ویمیت بیدہ الخیر لیکن شارٹ میں پڑھا ہے, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن اگر آپ وہ لمبے والا پڑھ لے جو آپ کو یاد ہے تو بھی چلے گا. تو ایک تسبیح پڑھو, دو پڑھو, تین پڑھو, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو, استغفار, درود شریف. اور ایک وظیفہ جو ہے وہ ہماری ہاؤ ٹو پرفارم حج میں بھی ہے اور ہر سال میں بتاتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ 100 times چوتھا کلمہ پڑھیں, یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور 100 times پڑھو سورہ اخلاص قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اور یہ 100 times پڑھنا ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, بس اتنا ادا درود شریف, اور اس کے بعد ملانا ہے وعلینا معہم, یہ 100 times پڑھنا ہے. جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں, میرے بندے نے میری تسبیح کی, میرے بندے نے میری تحلیل کی, میرے بندے نے میری عظمت بیان کی, بزرگی بیان کی, اور پھر میرے نبی پہ درود پڑھا, تو بتاؤ کہ میرے اس بندے کا کیا بدلہ ہونا چاہیے. تو فرشتے خاموش رہتے ہیں, وہ کیا بولیں, ان کو کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے میرے بندے کی مغفرت فرما دی, اور میرا بندہ اپنے لیے جو کچھ مانگے گا میں عطا کروں گا, اور میرا بندہ اگر میدان عرفات میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی سفارش کرے گا تو میں اس کے لیے اس کی بھی دعا قبول کروں گا. تو اب جو ہے عرفات کے مسائل کو ختم کر رہے ہیں, اس کو ریکپ کر کے میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ طریقہ آپ یہ کیجئے کہ وضو کیجئے, ظہر کے وقت ہونے کے بعد وضو کیجئے, وضو کے بعد جماعت کے ساتھ وہاں نماز پڑھیے, نماز پڑھنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جائیے, عصر کی نماز پڑھیے اپنے حنفی ٹائم کے مطابق, وہاں ذرا اذان جلدی ہوتی ہے اس کے بھی 30 minutes کے بعد حنفی ٹائم کے مطابق, اور جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلیں گے, باہر نکل کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے 100 100 100, تو آپ کے پاس صرف دعا کا ٹائم رہ جائے گا, پھر 15 20 25 minutes وہ دعا میں مشغول رہیں, کب تک, جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. بھائی ٹھیک ہے, یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ عرفات کے میدان میں مسجد نمیرا ہے, اس مسجد میں جانے کی کوشش نہ کرے الا یہ کہ کوئی تجربہ کار ہو, اس لیے کہ واپس آپ نہیں آ سکتے, خاص طور پہ فیملی والوں کو تو جانا ہی نہیں چاہیے, بیویوں سے الگ ہو جائیں گے, ماں باپ سے الگ ہو جائیں گے. اسی طرح مسنون یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنا جبل رحمت کے نیچے ہو, لیکن اگر آپ تجربہ کار نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے مت جائے, جائیں وہی وقوف کر لیجیے, اور اگر کوئی وہاں پہنچ جائے تو مزدلفہ یہ جبل رحمت پر چڑھنا بدعت ہے, جبل رحمت پر چڑھنا بدعت ہے, کسی بھی امام کے نزدیک ہر ایک بدعت, نیچے نیچے کھڑا رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے رہے تھے, اور مزدلفہ کے یہ عرفات میدان عرفات سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ غروب ہوگا. ہاں ایک دوسری بات, بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مغرب کی 10 15 minutes پہلے سے ہی حج مبارک شروع ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کا معائنہ کا اور سب کے وجہ حج ہو گیا. ارے اللہ کے بندے یہی تو مانگنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹور آپریٹر بھی اپنے عید کے لیے غروب سے آدھا پون گھنٹہ پہلے ہی بس میں بٹھا دیتے ہیں اور بس کو بالکل بارڈر پر جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو ان کو سمجھاؤ کہ بھائی ہم جس کام کے لیے آئے اس میں تو سمجھانا چاہیے ان کو, لیکن لڑے نہیں, سمجھائیں کہ بھائی ہم اس کام کے لیے آئے ہیں, مغرب کے بعد نکلیں گے اللہ پہنچا دے گا مزدلفہ بھی, 3 million حجی پہنچ جائیں گے تو آپ کے 100 آدمی نہیں پہنچیں گے. لیکن اگر وہ ضد کرے تو پھر لڑے نہیں, اس لیے کہ حج خراب ہو جائے گا, بس میں بیٹھ جائیں, اور بس میں بیٹھ کر کے آپ اس لیے کہ عرفات ہی میں ہیں, آپ دعا میں مشغول رہیں مغرب تک. جب مغرب ہو جائے تو مغرب ہو جانے کے بعد اب مغرب کی نماز آج عرفات میں نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی نماز راستے میں بھی نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر مزدلفہ کے ٹائم میں پڑھنی ہے. تو مغرب کی نماز عشاء کے ٹائم میں, مغرب کی نماز مزدلفہ کی باؤنڈری میں پہنچ کر عشاء کے ٹائم میں پڑھنی ہے. تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کو کمبائن کرنا ہے, اور اس کے لیے جتنے کنڈیشنز ہیں وہ سب میٹ ہوتے ہیں اکیلے پڑھنے میں بھی, اس لیے مغرب اور عشاء کی نماز کو کمبائن کر کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے نمبر ایک, اور نمبر دو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقعہ ہے, اس لیے سنت جماعت کے ساتھ اس کو پڑھیں جماعت کے ساتھ. اور اگر راستے میں اتنا ڈیلے ہو گیا, ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی چکر میں پڑ گئے, اتنا ڈیلے ہو گیا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ اب تو 30 minutes کے بعد صبح صادق ہو جائے گی اور ابھی تک ہم مزدلفہ میں پہنچے نہیں ہیں, تو نماز کو قضا نہ کرے, جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں پھر. لیکن اگر ٹائم پر پہنچ سکتے ہیں تو مزدلفہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھنی ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مزدلفہ کی باؤنڈری جب آئے گی تو وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ بدایت المزدلفہ، بگننگ آف مزدلفہ، بگننگ آف مزدلفہ. بہت سے لوگ مزدلفہ سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں. تو مزدلفہ کے اندر دوسری سائن یہ ہوگی کہ مزدلفہ میں بڑی بڑی لائٹس ہوگی، چاروں طرف لیمپ والی لائٹ ہوگی، وہ یہ پلر والی لائٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے اندھیرا ہوگا. تو ایسی جگہ پر جائیں، اصل میں پتا نہیں چلتا. اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک گاڑی رکی، اس کو دیکھ کر دوسری رک گئی، تیسری رک گئی، تو آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو بہت پبلک ہے تو یہ مزدلفہ ہی ہوگا. تو مزدلفہ. دوسری بات یہ کہ مزدلفہ کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں قبلے کے، یا کمپس ساتھ لے جائیں اور قبلے کی تعین کیے بغیر نماز میں پڑھیں، اور فجر کی نماز وغیرہ بھی آپ اپنے ٹائم کے مطابق پڑھیں، دوسروں کو دیکھ کر نہیں. تو مزدلفہ میں لبیک پڑھتے پڑھتے مزدلفہ کی طرف جائیں اور نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا کریں؟ مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے پہنچتے ہی وضو اگر نہیں ہے تو جلدی سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد مغرب اور عشاء پڑھیں. اور طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو ایک اذان کہیں، پہلے اذان، پھر اقامت، اس کے بعد تین رکعت مغرب کی فرض، اور اس کے بعد اگر مسافر ہیں تو دو رکعت، مقیم ہیں تو چار رکعت عشاء کی فرض، اور اس کے بعد دو رکعت مغرب کی سنت، اس کے بعد دو رکعت عشاء کی سنت، اس کے بعد تین رکعت وتر پڑھنی ہے. اور جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو اب جو ہے آپ استنجا، کھانا پینا وغیرہ یہ فکر کریں، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر کنکریاں اٹھائیں. مستحب یہ ہے کہ پہلے دن کی رمی کے لیے سات کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائیں، اور باقی جتنی کنکریوں کی ضرورت ہے دوسرے اور تیسرے دن کے لیے وہ مینا سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے، مزدلفہ سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے، کہیں سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے، صرف دو جگہ سے اٹھائی نہیں جا سکتی. ایک تو جہاں رمی کرتے ہیں وہاں جو کنکریاں گری ہوئی ہوتی ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے، اور ناپاک جگہ سے نہیں اٹھا سکتے. تو لوگوں کا معمول تو یہی ہے کہ ساری کی ساری کنکریاں مزدلفہ ہی سے اٹھاتے ہیں. تو مزدلفہ سے آپ کو 49 کنکریوں کی ضرورت ہوگی. 7 کنکریاں پہلے دن بڑے شیطان کے لیے، 21 کنکریاں دوسرے دن تینوں کے لیے 777، اور 21 کنکریاں 777 تیسرے دن کے لیے. اور اگر کسی کا ارادہ ایسا ہو کہ میں 13th آف ذوالحجہ کو بھی رمی کروں گا، جو کہ ضروری نہیں ہے مگر سنت ہے، واجب نہیں سنت ہے، تو اور 21 لے لے، یعنی وہ کل 70 لے لے. تو نارملی آپ کو 49 کی ضرورت پڑتی ہے، تو 52-53 کنکریاں اٹھا لیں مزدلفہ سے، اور اس کے لیے جو ہے دو بیگز لے جائیں، کپڑے کی سلی ہوئی دو بیگز چھوٹی چھوٹی، ایک کے اندر 49 کنکریاں جمع کر لیں اور دوسری یہ خالی رہے، تو روزانہ جب رمی کرنے کے لیے جائے تو اس میں سے 8-10 نکال کر کے اس میں رکھیں، اور پھر جا کر کے رمی کریں، تاکہ وہ ساری کنکریوں کو اٹھا کر جانا نہ پڑے، اور ہاتھ میں لے جاتے ہیں تو کبھی گر بھی جاتی ہے. تو اب جو ہے آپ کنکریاں اٹھائیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ مزدلفہ کی رات، بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ عبادت کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے آرام بھی فرمایا تھا، تھوڑی دیر سو گئے تھے، تو سونا بھی گویا عبادت ہے اس رات میں. تو میری طرف سے مشورہ یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد کھا پی کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، پھر کنکریاں اٹھا لیں، اور کنکریاں اٹھانے کے بعد 1-2-3 گھنٹے کے لیے سو جائیں، پھر اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز پڑھ کر خود کے لیے، امت کے لیے خوب دعا کریں. اور ہر جگہ پر تلبیہ بار بار پڑھنا ہے، دعا میں بھی تھوڑی دعا کی، پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب جو ہے یہ فجر کی نماز تک عبادت میں مشغول رہے آپ. اب صبح صادق ہو گئی، جو کہ آپ حرم شریف میں اذان کا وقت نوٹ کریں گے، تو مزدلفہ میں اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے. تو جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، ڈون ہو جائے، تو آپ جو ہے نماز پڑھ لیں. اور مزدلفہ میں وقوف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ڈون سے، صبح صادق سے لے کر سن رائز تک، سن رائز کی 2-3 منٹ پہلے تک. اور عرفات کے وقوف اور مزدلفہ کے وقوف میں تھوڑا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقوف کرنا فرض ہے اور مغرب تک وقوف کرنا واجب ہے. یہاں یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقوف کرنا واجب ہے, یعنی کم درجے کا ہے. تو صبح صادق ہو گئی اور صبح صادق ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو وقوف تو آپ کا ہو گیا, اس لیے کہ فجر کی نماز میں آپ کو پانچ منٹ دس منٹ لگے گی, وقوف آپ کا ہو گیا تو واجب تو ادا ہو گیا. لیکن سورج طلوع ہونے تک وقوف کرنا یہ سنت ہے. لیکن یہاں پر ٹور آپریٹر جو ہیں بالکل کوآپریٹ نہیں کرتے, جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی ہے وہ بھگاتے ہیں کہ چلو چلو چلو. تو کوشش کریں, نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائیں, اس لیے کہ آپ کی بس جو ہے وہ شاید ہی مزدلفہ کی باؤنڈری سے سورج طلوع ہونے تک میں نکل سکے گی. تو سورج کے طلوع ہونے تک بس میں بیٹھ کر کے خوب عبادت کریں, دعا کریں. لیکن اگر جلدی آپ کو بٹھایا نہیں جاتا, کوشش یہ کریں کہ نماز سے فارغ ہو گئے, تسبیحات وغیرہ پڑھ کر کے دعا کر لی, اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے اسی طرح کھڑے ہو جائیں, ایسے کھڑے ہو جائیں اور کچھ عبادت کریں, ذکر کریں, اللہ سے دعا کریں. یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ اگر سورج طلوع ہونے تک وہاں ٹھہرنا ہو تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے ہوں گے, تو اگر تھک جائیں تو بیٹھ جائیں, معذور لیٹ بھی سکتا ہے, پھر کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح وقوف کھڑا ہو کر کے تلاوت کریں, ذکر کریں اور مشغول رہیں جب تک کہ مزدلفہ سے واپس نہ جانا ہو. اب جو ہے جب آپ وقوف مزدلفہ سے فارغ ہوں گے تو مینا جائیں گے, اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی یہ بس میں بہت ٹریفک ہے, انتظار ہے, چلو پیدل ہی چلے جاتے ہیں. تو پیدل جانا بہت آسان ہے, اس لیے کہ مزدلفہ سے یورپ کے ٹینٹ بالکل قریب ہی ہیں, ہمارے سب سے پہلے ہمارے ٹینٹ آتے ہیں. لیکن وہ لوگ ایسا کریں جو واقف ہو, تجربہ کار ہوں, ان ایکسپیرینس لوگ ایسا نہ کریں ورنہ وہ گم ہو جائیں گے. اب مینا پہنچ گئی, مینا پہنچنے کے بعد یہ پورے حج کا سب سے بزی ڈے ہے, اور آپ جو ہیں عرفات میں تھے, عرفات سے مزدلفہ میں سوئے نہیں سوئے, نیند آئی نہیں آئی, اور تھکے ہوئے بھی ہوں گے, آپ مینا میں پہنچیں گے. مینا پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ٹینتھ آف ذوالحجہ کو چار کام کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے مزدلفہ سے سورج کے طلوع ہونے کی 2-3 منٹس پہلے, اور روانہ ہو کر کے چلتے رہے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, چلتے رہے اور سیدھے چلے گئے جمرات کے پاس. تو اس زمانے میں اونٹنی پر آپ سفر کریں گے 2-3 کلومیٹرز کا, تو سورج تو طلوع ہو چکا ہے پہلے سے, تو سورج طلوع ہونے کے بعد ایک آدھ گھنٹے پون گھنٹے میں پہنچ گئے, اور وہاں جا کر کے آپ نے رمی کی, بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکی. 7 کنکریاں پھینکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی کی, اور اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال منڈوائے, اور آپ کی عمر 63 ایئرز کی تھی لیکن آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے, یعنی 100 اونٹوں کی قربانی کی, اس میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے 63, اور باقی 37 حضرت علی کو کہا کہ تم ذبح کرو اس کو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اونٹ سب کھڑے تھے اور آپ ذبح کر رہے تھے, تو اونٹ تو بھاگتے ہیں ایسے موقع پر, لیکن ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میری باری آئے آگے تاکہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ذبح ہوں. تو قربانی کی آپ نے, اور قربانی کرنے کے بعد آپ نے سر کے بالوں کو منڈوایا, اس لیے کہ آپ قارن تھے, حج قران آپ نے کیا تھا, اس لیے قربانی بھی ضروری تھی. پر آپ نے سر کے بالوں کو منڈوایا, اور سر کے بالوں کو منڈوانے کے بعد آپ سیدھے چلے گئے طواف زیارت کے لیے, اور طواف زیارت کر کے جب واپس آئے مینا میں تو ابھی ظہر کا نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, ظہر کی نماز مینا میں آ کر کے پڑھی. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل مستحب تو یہ ہے کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کے بعد رمی کریں, رمی کرنے کے بعد جانور ذبح کریں, جانور ذبح کرنے کے بعد حلق کرائیں, اور حلق کرانے کے بعد جائیں اور طواف زیارت کر کے ظہر سے پہلے آ جائیں, اصل مستحب. لیکن یہ ہوگا نہیں, یہ چار کام کرنے کے ہیں. آج کیا کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکنی ہے. نمبر 2, سر کے بالوں کو یہ قربانی کرنی ہے, قربانی. نمبر 3, سر کے بالوں کو منڈوانا ہے, اور نمبر 4, طواف زیارت کرنا ہے. یہ ہے آرڈر اس کا. اور یہ جو چار کام ہیں ان میں سے قیران کرنے والے اور عمرہ ان میں سے یہ جو چار کام ہیں ان میں سے یہ طواف زیارت ہے. طواف زیارت اس کو آرڈر میں فورتھ نمبر پر کرنا یہ سنت ہے. سنت کا معنی ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی حلق کرانے سے پہلے یہاں بھی طواف زیارت کر لے گا تو حرج نہیں ہے, خلاف سنت ہے. اگر کوئی رمی کر کے قربانی سے پہلے بھی کر لے گا تو کر سکتا ہے, اور اگر کوئی رمی کرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس آرڈر میں کرے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ وہ سنت پر عمل ہو جائے. یہ طواف زیارت, اس پر بات بعد میں ہوگی. اب یہ پہلی تین چیزیں جو ہے, پہلی تین چیزیں ان میں اگر کوئی حج افراد کرتا ہے, صرف حج کیا ہے اس نے, عمرہ ساتھ میں نہیں کرتا, حج افراد, تو اس کے لیے یہ بیچ میں جو قربانی ہے, قربانی یہ مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. اور جب ضروری نہیں ہے تو یہاں بھی کرا سکتا ہے, یہاں بھی کرا سکتا ہے, لیکن یہ رمی اور حلق ان دونوں کے درمیان آرڈر ضروری ہے. حلق رمی سے پہلے نہیں کر سکتا, پہلے رمی بعد میں حلق. قربانی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر کرے تو یہاں کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا, یہاں بھی کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. کس کے لیے؟ افراد کرنے والے کے, لیکن شاید ہی کوئی افراد کرے. حج قران اور حج تمتو کرنے والوں کے لیے ان تینوں کاموں کو آرڈر میں کرنا ضروری ہے. پہلے رمی, اس کے بعد قربانی, اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا. اگر کوئی سر کے بالوں کو رمی کرنے سے پہلے منڈوا لیتا ہے, رمی سے پہلے, تو دم دینا پڑے گا. اگر کوئی سر کے بالوں کو قربانی سے پہلے منڈوا لیتا ہے تو دم دینا پڑے گا. اس لیے حد تر امکان کوشش کریں کہ اس ترتیب پر چلے کہ پہلے رمی ہو, رمی کے بعد قربانی ہو, اور قربانی کے بعد یہ رمی کے بعد اس کے بعد حلق ہو, قربانی کے بعد حلق ہو. قربانی کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حج تمتو اور حج قران والوں کے لیے قربانی واجب ہے, اور یہ قربانی وہ نہیں ہے جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کی کرتے ہیں, یہ حج کی قربانی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو کے اوپر اس حج کے سال دو قربانی واجب ہو, عید کی قربانی الگ, وہ مفتیوں سے پوچھے, عید کی قربانی الگ اور حج کی قربانی الگ. اگر کوئی شخص رمی کرتا ہے, رمی کرنے کے بعد قربانی کرتا ہے, اور یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ والی قربانی ہے, اور پھر حلق کرتا ہے, تو اس پر دم واجب ہوا, اس لیے کہ حج کی قربانی نہیں ہوئی ہے. اس لیے نیت آپ یہ کرے کہ یہ حج کی قربانی کر رہا ہوں, یہ نیت کرے حج کی قربانی کر رہا ہوں, اور حج کی قربانی وہی کرنی پڑے گی. اور عید الاضحیٰ والی قربانی اب یہاں بھی کہہ کے جا سکتے ہیں, انڈیا بھی آرڈر کر سکتے ہیں, وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. تو آج جو ہے, آج یعنی 10th آف ذوالحجہ کو ہمیں چار کام کرنے ہیں, چار کام. چار کاموں میں سے, یعنی آج ہی کرنا ضروری نہیں, وہ آگے تفصیل آئے گی. چار کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, ان میں سے آخری کام جو ہے طواف زیارت, یہ اگر آرڈر کے ساتھ فورتھ نمبر پر ہم کرتے ہیں تو اچھا ہے, نہیں تو کہیں بھی کر سکتے ہیں. بھائی سمجھ گیا, میں مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے, تو ایک شوہر آئے ہمارے گروپ ہی میں تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ مزدلفہ سے جب ہم نکل رہے تھے کہ میری بیوی بی کو شام تک میں کسی وقت بھی جو ہے یہ کون آ سکتا ہے, اور ہماری فلائٹ جو ہے فوراً اس کے بعد ہے, تو اب ہم کیا کریں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو ٹیکسی کر دیتا ہوں, آپ مزدلفہ سے سیدھے چلے جائیں مکہ مکرمہ, اور اپنی بیوی بی کے ساتھ طواف کر لیں, اور پھر آ کر کے رمی کیجیے. یہ میں کہہ رہا ہوں, تو فوس اس کے لیے گنجائش ہے, اگر ضرورت پڑ جائے تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں جو بیچ والی ہیں, سب سے پہلے رمی, رمی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا, اور سر کے بالوں کو رمی, رمی کے بعد قربانی, قربانی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا, اس میں ترتیب ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے ایک کوڈ بنایا ہے کہ سب سے پہلے پیلٹنگ, اس کے بعد اینیمل سیکریفائس, اور اس کے بعد شیونگ. تو پی اے ایس اور ایس پاس ہونے کے لیے ان تین کاموں کو آرڈر میں کرنا ضروری ہے. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, اور آپ نے کوشش کی ترتیب سے کرنے میں, لیکن ہو سکے ایسا ممکن نہیں ہے, تو وہاں کسی عالم مفتی سے پوچھ کر فتویٰ پوچھو. اور اگر کوئی عالم مفتی نہیں ملا اور کوشش کے باوجود بھی آگے پیچھے ہو گیا تو گھبراؤ مت. یہاں اگر کسی مفتی کو پوچھو اور وہ جو کچھ کہے گا وہ کر لو, زیادہ سے زیادہ دم واجب ہوگا, لیکن جان بوجھ کر بغیر کوشش کے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب یہ تین چیزیں جو ہے, تین چیزیں ان کو آرڈر میں کرنے کے لیے, قربانی جب آپ آرڈر کریں گے نا تو اس کے بارے میں سوچ کر کریں کہ آپ کسی کو قربانی آرڈر کریں گے. ایسے بہت اچھے ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو رمی کرا دیتے ہیں اور رمی کرانے کے بعد پھر خود ہی آپ کی قربانی کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں اور پھر آپ کو فون کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی اب حلق کرا دیجئے. ایسے اگر ٹور آپریٹر آپ کو مل جائے تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں ذرا خیال رکھنا. اب باقی یہ جو کرنا ہے رمی, تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں بیان کریں گے. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے, آسان فرمائے. تو اب یہ حج کا آخری کتاب کے اندر رمی سے لے کر آخر تک کل پڑھ کر کے آئیں انشاءاللہ, اور پھر جمعہ کے دن انشاءاللہ آخری دن ہے تو دن بھی جمعہ کا ہوگا اور مدینہ منورہ کی زیارت پر بیان ہوگا اور اس کے بعد آخری دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے, آسان فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ آپ سب کو حج مبرور اور زیارت مقبولہ عطا فرمائے. بار بار وہاں کی حاضری آپ سب کو, ہم سب کو, پوری امت کو نصیب کرے, اور اللہ تعالی موت بھی ہمیں حرمین شریفین کی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.